أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج بحث ہماری ہے وہ قیاس کے بارے میں ہے. شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ جو اب تک ہم نے قضایا کی بحث کی ہے، تعریف قضیہ، تقسیم قضیہ، احکام قضیہ، یہ تین قسم کے جو ہم نے بحثیں قضایا کے بارے میں پڑھی ہیں، یہ مقدمہ تھیں اس باب قیاس کے لیے. چونکہ عرض کیا تھا پہلے بھی کہ علم منطق کا موضوع معرف و حجت ہے. معرف میں انسان معلوم تصوری سے مجہول تصوری تک جاتا ہے، یعنی ایک چیز آپ کو پہلے سے معلوم ہے تصوراً، اس کے ذریعے آپ کشف کرتے ہیں ایک مجہول تصوری کو. یہ معرف کے اندر ہوتا ہے، جس میں باب تعریف تھی اس میں تعریف کی قسمیں تھی، تعریف یا حد تام ہے یا حد ناقص ہے، یا رسم تام ہے یا رسم ناقص ہے، کہ باب تعریف میں اس کی وضاحت گزری ہے. اور حجت جو ہے یہ استدلال کو کہتے ہیں. استدلال کے اندر بھی پھر دو قسمیں تھے، استدلال مباشر ہے یا غیر مباشر. کو غیر مباشر ابھی یہ پڑھیں گے اس میں. لیکن پھر جب دیکھا کہ موضوع علم منطق جب معرف اور حجت ہے، ان کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدماتی بحثوں کی ضرورت ہے، تو اس میں پھر اضافہ ہوا. مثلا باب تعریف کو سمجھنے کے لیے کلیات خمس کے باب کی ضرورت تھی، کہ جس میں آ کر نو، جنس، فصل، عرض عام، عرض خاص، یہ جو اصطلاحیں ہیں اس کی وضاحت کی گئی، تاکہ باب تعریف صحیح سمجھ میں آئے. کیونکہ حد تام میں کیا کہا جاتا ہے؟ حد تام میں کہتے ہیں کہ جہاں پر جنس قریب اور فصل قریب سے بحث ہوتی ہے. خوب اگر کسی کو جنس اور فصل کا ہی نہ پتا ہو، جنس کسے کہتے ہیں، فصل کسے کہتے ہیں، تو وہ تعریف کی اس قسم کو جو حد تام ہے اس کو نہیں سمجھ سکے گا. اسی طریقے سے باقی اقسام ہیں. تو لہذا ایک فیلسوف عرض کیا تھا، فیرفریوس، اس نے آ کر کلیات خمس کے چیپٹر کو اضافہ کیا اس کے اندر، تاکہ باب تعریف سمجھ میں آئے. اسی طریقے سے منطق کا جو اصل موضوع ہے باب تعریف کے بعد، وہ باب قیاس ہے. باب قیاس چونکہ قضایا سے، ابھی تعریف پڑھیں گے اس کی، مرکب ہوتا ہے، قیاس کے ذریعے ہی قضایا کے ذریعے ہی قیاس تشکیل دیا جاتا ہے. لہذا قضایا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کو ہمیں پتا ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں قیاس کی تعریف، اس کی اقسام، اس کے مثلا مختلف احکام جو ہیں وہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آئیں اور استدلال کرنے کے قابل ہو جائیں. لہذا باب قضایا کی ضرورت پیش آئی، اور باب قضیے کو بے عنوان مقدمہ پڑھا جاتا ہے وہاں پر. بس باب تعریف سے پہلے جتنی منطق ہے مقدمہ ہے، اور باب قیاس سے پہلے جتنی منطق ہے وہ مقدمہ ہے. اصل منطق وہ باب تعریف ہے، اور یہاں سے باب قیاس ہے. یہ ایک مطلب شیخ مطہری نے یہاں پر ذکر کیا. تیسرا مطلب جو یہاں شیخ مطہری ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ معمولاً کہتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ مناطقہ باب تعریف کو اتنا تفصیلت ذکر نہیں کرتے جتنا باب قیاس کو ذکر کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ بہترین تعریف جو ایک چیز کی جا سکتی ہے وہ حد تام ہے. کیونکہ تعریف کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک تو حقیقت سے آشنا ہو جاؤں، اور دوسرا یہ کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی بھی چیز اس کے اندر شامل نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ مرتبط نہیں ہے. مثلا اگر میں انسان کو جاننا چاہتا ہوں تو میں حقیقت انسان کو جاننا چاہتا ہوں، یعنی انسان کی اصل حقیقت کیا ہے، کس چیز سے انسان انسان بنا ہے، اصل وہ کیا چیز ہے، میں اس چیز کو جاننا چاہتا ہوں. خوب اسی چیز کے ذریعے پھر باقی چیزوں سے متمایز ہو جائے گی. بس تعریف کی دو فلسفہ ہے، یعنی اس کے ایک حقیقت کا بیان کرنا اور دوسرا جو اس کے ساتھ مرتبط چیزیں نہیں ہیں، اس سے متمایز کرنا، اس سے جدا کرنا اس کو۔ لیکن فلاسفہ آ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنا یا تو دشوار ہے اور بعض موارد میں اصلاً ناممکن ہے، بہت مشکل ہے کہ انسان کسی کی کن حقیقت تک پہنچ جائے۔ لہذا چونکہ کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنا یا تو بہت ہی دشوار ہے یا ناممکن ہے، لہذا مناطقہ نے بھی فقط تعریف کی اقسام بیان کرنے کے بعد چیپٹر کلوز کر دیا، زیادہ تفصیلیں بیان نہیں کی، اکتفا کر لیا کہ اگر خواص کے ذریعے بھی تعریف کر دی جائے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ مثلا اگر کہا جائے کہ انسان کیا ہے تو کہتے ہیں یہ حیوان ناطق ہے۔ اب طالب علم کو سمجھانے کے لیے یہ کہا تو جاتا ہے کہ یہ اس کی حقیقت ہے انسان کی، لیکن جب فلاسفہ نے آ کر دقت کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے، انسان کی فصل ناطق نہیں ہے، یہ اس کا خاصہ ہے، فصل اس کی کوئی اور چیز ہے۔ بس جب یہ دیکھا کہ اب انسان کی حقیقت سے آشنا کیا ہوں، پھر بعض کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت جو ہے اس کا نفس ناطقہ ہے، اس نفس ناطقہ سے ہم نے ایک لفظ کو مشتق کیا ہے ناطق کے نام سے، جو انسان نفس رکھتا ہے وہ اس کی حقیقت ہے، اور نفس کیا ہے پھر اس کے اندر بھی بحث ہے، اس کی حقیقت بھی ابھی تک انسان کے لیے کشف نہیں ہوئی ہے، ابھی تک جو ہے وہ فلسفے کے اندر طولانی بحثیں موجود ہیں کہ نفس کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت فلاسفہ متفق ہیں اس بات پر کہ کسی چیز کی کن ہے حقیقت تک پہنچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، یعنی بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی تب جا کر آپ کسی چیز کی حقیقت کن ہے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے باب تعریف کو زیادہ توجہ نہیں دی مناطقہ نے، کلی کلی سی باتیں کر دی تاکہ آپ کسی بھی چیز کو تعریف کرنا چاہیں تو یہ قواعد اپلائی کریں، اس کے بعد جو ہے آپ اس کی جو ہے نا کچھ نہ کچھ آپ آگاہ ہو جائیں گے کہ یہ کیا انسان کیا ہے، حیوان کیا ہے، شجر کیا ہے، حجر کیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ کوئی آ کے کہے کہ میں واقعی کن حقیقت کو پہچان چکا ہوں، نہ یہ نہیں اس طریقے سے مشکل ہے۔ لیکن کہتے ہیں باب قیاس میں یہ چیز نہیں ہوتی، باب حجت کے اندر اس کے اندر یہ مشکلات موجود نہیں ہیں، لہذا منطق نے زیادہ توجہ اپنی قیاس کے اوپر دی ہے، اور آپ دیکھیں کہ منطق کا ایک بہت بڑا حصہ باب قیاس کے ساتھ مرتبط ہے۔ یہ ایک مطلب شیر متحری نے یہاں پر بیان کیا۔ اس کے بعد وارد ہو جاتے ہیں کہ قیاس کی تعریف کیا ہے، قیاس کہتے کسے ہیں، منطق کی زبان میں جب قیاس کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے کیا مراد ہے۔ پہلے عربی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قول مؤلف من قضایا، قیاس ایسے قول کو کہتے ہیں کہ جو مرکب ہے مختلف قضایا سے، بحیث یلزم عنہ لذاتہ قول آخر، اور وہ ترکیب اس طریقے سے ہے کہ اس ترکیب سے قول آخر لازم نکلتا ہے، یعنی آپ جب قضایا کو ترکیب کریں گے اس طریقے سے جو اس کی خاص شرائط ہیں، اس ترکیب کے نتیجے میں ایک اور قول سامنے آئے گا۔ قول کسے کہتے ہیں، پہلے ہم بحث کر چکے ہیں، قول منطق کی زبان میں مرکب تام میں خبری کو کہتے ہیں، مرکب تام یعنی ایسا مرکب کہ جس کے اوپر معنی تمام ہو جائے، میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، مرکب تام ہے، بات تمام ہو گئی۔ مرکب تام میں خبری، خبری یعنی حکایت کرنے والا ہے، خبر حکایت کرتی ہے، انشاء جو ہے حکایت نہیں کرتا، ایجاد کرتا ہے، خبر جو ہے وہ حکایت کرتی ہے، آپ کسی بھی چیز کی خبر دیتے ہیں تو ایک چیز کی حکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ بس منطق کی زبان میں قول مرکب تام میں خبری کو کہتے ہیں۔ بس قضیہ قیاس کیا ہونا چاہیے، مرکب تام میں خبری ہونا چاہیے، لیکن یہ مرکب تام میں خبری ایک قضیہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک قضیہ کے ذریعے قیاس سے نتیجہ نہیں لے سکتے آپ، بلکہ متعدد قضایا، دو یا دو سے زیادہ قضایا ہونے چاہیے، تب قیاس تشکیل پائے گا. تیسری چیز، متعدد قضایا بھی اگر ہوں گے تو ترکیب اس قسم کی ہونی چاہیے کہ اگر ہم ان دو قضایا کو آپس میں ملائیں تو نتیجہ فوراً حاصل ہو جائے. بس یہ چند چیزیں ہیں اس کے اندر. قول ہونا چاہیے یعنی مرکب تام خبری ہو، اور متعدد قضایا سے مرکب ہونا چاہیے یعنی دو یا دو سے زیادہ، اور ترکیب ان کے درمیان اس طریقے سے ہونی چاہیے، تنظیم اور نظم ان دو قضایا کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ خود بخود اس سے کیا ہو، نتیجہ سامنے آ جائے، انسان کو دقت ہی پیش نہ آئے، فوراً نتیجہ انسان اس سے لے لے. اس کو کہتے ہیں قیاس. اچھا مثال دیتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا عالم حادث ہے یا حادث نہیں ہے، کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ قیاس تشکیل دیں. قیاس تشکیل کیسے دیں؟ کہتے ہیں کہ آپ قضیے سے استفادہ کریں، اور قضیہ بھی ایک نہیں، دو ہونے چاہیے کم از کم. ٹھیک ہے، ہم دو قضیے لے کر آتے ہیں. آیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک قضیہ لے کر آؤں کہ عالم متغیر ہے، دوسرا قضیہ لے کر آتا ہوں انسان ناطق ہے؟ دو قضیے آ گئے ہیں، بس اس کو نتیجہ دینا چاہیے. کہتے ہیں نہیں، ہماری یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ دو قضیے کوئی بھی اٹھا کر آپ اگر ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں گے تو نتیجہ آپ کو مل جائے گا. نہ، دو قضیوں یا دو قضیوں سے زیادہ کی ضرورت ہے، لیکن دو قضیوں کے درمیان حتماً کوئی نہ کوئی ربط ہونا چاہیے، حد مشترک ان کے اندر کوئی چیز ہونی چاہیے، تاکہ یہ دو قضیے جب آپس میں ملیں تو نتیجہ دے دیں. بس یہ والے دو قضیے آپ نے بنائے ہیں، یہ ترکیب درست نہیں ہے ان کی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم متغیر ہے، انسان ناطق ہے. ترکیب درست نہیں ہے. کیوں؟ ان دو قضیوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی حد مشترک نہیں ہے. ایک میں عالم متغیر ہے، دوسرے میں انسان ناطق ہے، کوئی ربط نہیں ہے. نہ موضوع ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، نہ معمول ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، لہذا نتیجہ کبھی نہیں دے گا. کب نتیجہ دے گا؟ کہ جب دو قضیے ایسے لے کر آئیں جو کم از کم ایک عنصر میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوں، موضوع یا معمول کے اندر. مثلا یوں پھر قضیہ بناتے ہیں کہ عالم متغیر ہے، چونکہ دن رات آتی ہے، فصل چینج ہوتی ہے، موسم چینج ہوتے ہیں، انسان کبھی ہے کبھی نہیں ہے، اس کے حالات کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں، یہ متغیر، تغیر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں عالم کے اندر. بس جب عالم متغیر ہے، دوسرا قضیہ بھی میرے پاس موجود ہے پہلے سے، کیا ہے؟ کہ جو بھی متغیر ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. حادث کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو نہیں تھا اب ہے. مثلا آپ حادث ہیں، میں حادث ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں پہلے نہیں تھا پھر آیا ہوں، اس کو کہتے ہیں حادث. تغیر جس کے اندر پایا جاتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. بس میرا پہلا قضیہ ہے عالم متغیر ہے، اور دوسرا میرا قضیہ ہے کہ ہر متغیر حادث ہوتا ہے. پر یہاں پہ جو دو قضیے موجود ہیں یہ آپس میں ربط رکھتے ہیں، کیونکہ تغیر کے اندر آپس میں مشترک ہیں، حد مشترک ان کے درمیان پائی جاتی ہے. بس یہاں پر یہ دو قضیے نتیجہ دے دیں گے کہ عالم حادث ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس. اگر اس قسم کی شرائط کے ساتھ ہوگا تو نتیجہ ملے گا. اگلا مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ فکر اور قیاس یوں نہیں ہے کہ مساوی ہیں، یعنی فکر یعنی قیاس، قیاس یعنی فکر. کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ فکر عمل ذہنی کو کہتے ہیں کہ جو انسان معلومات قبلی کے اندر انجام دیتا ہے. جیسا کہ مثلا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے یہ جاننا تھا کہ عالم حادث ہے یا نہیں ہے، تو آپ فکر کی ضرورت تھی کہ آپ فکر کریں، تو آپ نے فکر کر کے جب نتیجہ لیا تو فکر کہاں کی آپ نے؟ آپ نے اپنی ان معلومات میں فکر کی ہے کہ جو آپ پہلے سے کسب کر چکے تھے، یعنی پہلے آپ کو علم ہو چکا تھا کہ عالم متغیر ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے، یہ بھی آپ کو علم حاصل ہو چکا تھا پہلے کہ جو بھی متغیر ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، یہ بھی بدیہی چیز ہے کہ تغیر ہمیشہ حدوث کے ساتھ ہوتا ہے۔ خوب، یہ دو معلومات چونکہ آپ کے پاس پہلے سے موجود تھی، ان معلومات قبلی میں جو آپ نے ایک عمل ذہنی انجام دیا ہے، ان کو ایک خاص قسم کی ترتیب دی ہے اور ان دو قضایا کو تلاش کیا ہے اپنے معلومات متعددہ میں سے، چونکہ آپ کے پاس معلومات زیادہ تھی، ان میں سے آپ نے ان دو قضایا کو استخراج کیا ہے اور ان کو ایک خاص قسم کی ترکیب دی ہے۔ اس قسم کا عمل ذہنی کو فکر کا نام دیتے ہیں۔ بس فکر کسے کہتے ہیں؟ فکر ایک عمل ذہنی ہے کہ جو معلومات قبلی کے درمیان انجام دی جاتی ہے۔ آپ پہلے سے معلومات جو رکھتے ہیں اس کے اندر آپ نے جو عمل ذہنی انجام دینا ہے اس کو فکر کا نام دیتے ہیں۔ خوب، اب یہ فکر جو ہے تصورات کے اندر بھی ہے اور تصدیقات کے اندر بھی ہے، عام ہے، قیاس کے ساتھ مساوی نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے انسان مجہول ہے، انسان کی حقیقت نہیں پتا، اس کی حقیقت کو کشف کرنے کے لیے بھی آپ نے فکر کرنی ہے۔ یعنی آپ انسان کی اگر تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی معلومات سے ہی اٹھا کر لائیں گے۔ آپ کو پہلے سے حیوان کے بارے میں پتا ہے، آپ کو پہلے سے ناطق کے بارے میں پتا ہے، تو آپ ان دو معلومات کو اٹھا کر ان کو آپس میں ساتھ رکھ دیں گے، آپ کہیں گے کہ انسان حیوان ناطق ہے، کیونکہ آپ پہلے سے حیوان اور ناطق سے آگاہ ہیں۔ جب یہ آپس میں حیوان ناطق کو دیکھیں گے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ پس باب تصورات کے اندر بھی عمل ذہنی معلومات قبلی کے اندر انجام پاتا ہے، تصدیقات کے اندر بھی ایسے ہی ہے، جیسا کہ مثال دی ہے آپ کو۔ تو بس شیخ متحری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فکر عام ہے، عام ہے، تصور اور تصدیق سے ہر دو کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی یہ فکر نہ کرے آ کر کے، فکر فقط باب قیاس میں پائی جاتی ہے، فکر اور قیاس کے درمیان مساوات پائی جاتی ہے، نہ، یہ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ فکر عام ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ فکر عام از قیاس ہے، چونکہ تصدیقات کی تین صورتیں بنتی ہیں، بس ابھی ہم پڑھیں گے بعد میں، اس میں استقراء ہے، تمثیل ہے اور قیاس ہے، تو فکر تمثیل اور استقراء کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ بس تصدیقات کے اندر بھی فکر عام ہے، ویسے کلی طور پر بھی فکر جو ہے وہ عام ہے، تصور کو بھی شامل ہے اور تصدیق کو بھی شامل ہے۔ ایک مطلب یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کا میں وضاحت کر دوں، اگرچہ بعض جو ہے مرتبط اس طریقے سے نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں عبارت میں، بے علاوہ فکر بے عمل ذہن از آن جہت کے نوعی کار و فعالیت است اطلاق می شود۔ یعنی فکر کیا ہے؟ عمل ذہن ہے کہ جو ایک قسم کی فعالیت کا نام ہے، یعنی انسان کا ذہن ایک فعالیت کرتا ہے، ایک ایکٹیویٹی کرتا ہے، وہ فعالیت و ایکٹیویٹی جو ہے وہ فکر کا نام کہلاتی ہے۔ اما قیاس، خود قیاس کیا ہے؟ بے محتوائے فکر کی عبارت از چند قضیے با نظم و ارتباط خاص اطلاق می گردت۔ یعنی آپ نے یہ جاننے کے لیے کہ عالم حادث ہے یا نہیں، اپنی معلومات قبلی کے درمیان فکر کی، آپ نے اپنی معلومات کے اندر جا کر تلاش کیا، دو قضایا کو نکال کر باہر لے کر آئے، ان دو قضیوں کے درمیان ایک خاص قسم کی ترتیب دے دی۔ اب یہ جو آپ عمل ذہنی انجام دے رہے تھے کہ پہلے آپ اپنی معلومات میں گئے، پھر ان معلومات میں سے دو معلومات کو نکال کر باہر لے کر آئے، یہ ہوگی فکر۔ لیکن ان دو معلومات کو جب آپ نے ایک خاص قسم کی ترتیب دے دی، جس طریقے سے ابھی عرض کیا ہے مثال دے کر کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، یہ اس قسم کی جب آپ نے اس کو ترتیب دے دی، ترتیب خاص و نظم خاص، یہ دو قضیہ اس ترکیب خاص کے ساتھ قیاس کہلاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں محتوائے فکر۔ فکر خود کیا ہے؟ ایکٹیویٹی ہے،
جو آپ نے انجام دے دی ہے، اس ایکٹیویٹی کا محتوا قیاس بنتا ہے. وہ دو قضیے جب آپ نکال کر لے کر آتے ہیں، خاص قسم کی ترتیب دیتے ہیں، وہ محتوا فکر ہے اور اس کو قیاس کا نام دیتے ہیں.
فکر کے اندر نتیجے تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، صرف ایکٹیویٹی
فکر کا، ہاں فکر میں جو ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں اس کا لازمہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو نتیجے کا علم حاصل ہو جاتا ہے.
اگر نتیجے کا علم ہمیں فکر سے حاصل ہو رہا ہے تو وہ اسی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے کہ ہم دو قضیے کو سامنے رکھیں
گے اس کے. ہاں
تو ضرور، یعنی فکر کا لازمہ قیاس ہے،
قیاس آ جائے گا. لیکن قیاس مساوات پھر بھی نہیں بنے گی، کیونکہ آپ فکر کے ذریعے قیاس استقراء کے اندر بھی آپ قیاس اپنا فکر کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں تمثیل کے اندر بھی آپ فکر کرتے ہیں. لیکن قیاس کس کو کہیں گے؟ قیاس جب اس قسم کی آپ فکر کر کے کام انجام دیں گے، مثلا آپ اپنی معلومات سے جا کر اٹھا کر دو قضیے لاتے ہیں، خاص قسم کی ترتیب دے دیتے ہیں. آپ معلومات میں جا کر دو قضیوں کو نکال کے لے آنا اور ان کو خاص ترتیب دے دینا، یہ فکر کہلائے گا. لیکن ان دو قضیوں کو کہ جو خاص ترتیب میں آ چکے ہیں فکر کے نتیجے میں، ان قضیوں کو قیاس کا نام دیں گے. بس ایکٹیویٹی فکر کہلائے گی، اس کے نتیجے میں جو دو قضایا خاص ترتیب میں آ گئے ہیں اس کو قیاس کا نام دے دیں گے. یہ قیاس پھر نتیجہ دے دے گا کہ آپ ایک اپنے مجہول کو معلوم میں بدل دیں گے. پر اتنا مہم مسئلہ نہیں تھا. اب وارد ہو جاتے ہیں کہ حجت کی اور استدلال کی کتنی قسمیں ہیں، اقسام حجت. کہتے ہیں کہ اس کی تین قسمیں ہیں. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ انسان بعض اوقات جزئی سے جزئی کا نتیجہ لیتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا کہ انسان جو ہے، مثلا فرض کریں زید اور عمر جو ہیں یہ کیا ہیں، آپس میں بھائی ہیں. آپ نے کہا کہ زید باہوش ہے، زید جو ہے وہ بہت ذہین لگتا ہے. اب انسان کہے کہ عامر چونکہ اس کا بھائی ہے، پر اس کا مطلب ہے کہ عامر بھی جو ہے وہ بھی ذہین ہوگا. اب یہاں پر آپ نے کیا کام کیا ہے؟ جزئی سے جزئی کے اوپر حکم لگایا ہے ایک شباہت کی وجہ سے. آپ نے دیکھا زید جو ہے وہ ذہین ہے، اس ذہانت کا حکم آپ نے عامر پہ بھی لگا دیا. کیوں لگایا؟ اس وجہ سے کیونکہ ان میں شباہت پائی جاتی ہے کہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں. اس قسم کی جو آپ کام انجام دیں گے کہ جزئی سے جزئی پر حکم لگائیں گے، اس کو کہتے ہیں تمثیل. درست ہے؟ ایک مرتبہ انسان کیا کرتا ہے، جزئی کے اندر فکر کرتا ہے، جزئی سے پھر ایک کلی تک پہنچ جاتا ہے. کیسے؟ مثلا آپ نے دیکھا کہ جب بھینس چارہ چرتی ہے تو اپنے نیچے والے اس حصے کو ہلاتی ہے. درست ہے؟ اسی طریقے سے آپ نے بکری کو بھی دیکھا، تب بھی کیا ہے، وہ جب چارہ چرتی ہے تو نیچے والے منہ کو ہلاتی ہے. اب یہ جزئی موارد کو بررسی و تحقیق کر رہے ہیں. جب آپ نے چند جانوروں کو دیکھا کہ وہ نیچے کا اپنا جبڑا ہلاتے ہیں کھانے کے لیے، تو آپ نے ان جزئی مورد کو تحقیق کرنے کے بعد حکم لگا دیا کہ ہر حیوان جب بھی کھانا کھاتا ہے، چارہ چرتا ہے، وہ اپنے نیچے کا جبڑا ہلاتا ہے. اب یہاں پہ آپ نے کیا کہا ہے، جزئی سے کلی پر گئے. جزئی کیا تھا؟ بھینس کھاتے ہوئے نیچے کا جبڑا ہلاتی ہے، بکری کھاتے ہوئے نیچے کا جبڑا ہلاتی ہے، مثلا اسی طریقے سے کتا کھاتے ہوئے نیچے کا جبڑا ہلاتا ہے. درست ہے؟ اس طریقے سے جزئی موارد کو آپ دیکھتے آ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے آپ نے فوراً حکم لگا دیا کہ ہر حیوان جب بھی کھاتا ہے نیچے کا جبڑا ہلاتا ہے. یہ جزئی سے کلی کی طرف آپ چلے گئے، اس کو کہتے ہیں استقرا. استقرا میں یہی کام ہوتا ہے. مثلا آپ یہی حوزہ علمیہ قم میں مثلا آپ موجود ہیں، آپ طالب علم کے بعض حالات کو دیکھ کر کہتے ہیں قمی اس طریقے سے ہوتے ہیں، قمی طلاب اس طریقے سے. کیا ہوتا ہے؟ جزئی سے آپ کلی تک پہنچ جاتے ہیں، یہ استقرا ہے.
یہ ممکن نہیں ہے، اس کا صحیح نتیجہ نہیں آتا.
ہاں یہ بعد میں عرض ہوگا کہ منطق کے اندر جو ہے یہ دو استعمال نہیں ہوتے ہیں، علوم کے اندر بھی. ایک عبارت انہوں نے استعمال کی ہے، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے. دیکھیں عبارت یہ ہے کہ جزئی بے جزئی بے عبارت بہتر از متباین بے متباین، کہ انسان جزی جزی متباین ہوتے ہیں نا. مثلا میرا آپ سے کوئی ربط نہیں ہے، تو لہذا بھینس کا بکری سے کوئی ربط نہیں ہے مثلا. اس طریقے سے مثلا یہ جزی سے جزی تک جب پہنچتے ہیں متباین متباین ہوتا ہے. در این حال سیر ذہن ما افقی خواہد بود. سیر افقی کسے کہتے ہیں؟ سیر افقی سے کہتے ہیں جو ہم اس طریقے سے مثلا جہاں آپ بیٹھے اور میں بیٹھا ہوں، اگر اسی سیدھ کے اندر آپ حرکت کریں، اس کو کہتے ہیں سیر افقی. سعودی کیسے کہتے ہیں؟ نیچے سے اوپر کی طرف جانا. افقی یعنی ہم سطح میں حرکت کرنا. اسی کمرے کے اندر آپ دروازے سے لے کر جو آپ کمرے کے آخری دیوار تک جو حرکت کریں گے سیر افقی کہلائے گا. خط جب آپ کھینچتے ہیں یہ افقی ہوتا ہے، جو آپ مثلث کا نچلا خط جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ خط افقی ہے. جزی میں کہتے ہیں آپ ہمارا ذہن افقی حرکت کرتا ہے. کیوں؟ ہم سطح میں چل رہا ہے، زید سے بکر تک پہنچ رہا ہے، بکر سے خالد تک پہنچ رہا ہے، خالد سے عمر تک پہنچ رہا ہے، یوں یہ افقی سیر کر رہا ہے. بس تمثیل کے اندر ذہن ہمارا ذہن جو ہے وہ افقی سیر کر رہا ہوتا ہے. اور استقرا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جزئی بے کلی جب حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت در این حال سیر ذہن ما سعودی است. ہم کیا کرتے ہیں؟ جزئی کو دیکھ کر کلی حکم لگا دیتے ہیں. بس یہاں پر ہم نچلے مرتبے سے اوپر والے مرتبے میں جا رہے ہیں، یہاں پر ہمارے ذہن کی جو سیر ہے وہ سعودی ہے. یہ استقرا کے اندر ہے. اور یہاں پر انہوں نے ایک اور تعبیر استعمال کی ہے کہ از مشمول بے شامل عبور می کند. یہ تھوڑی وضاحت کرنی ہے اس بات کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھینس، بکری، کتا مثلا، اور یہ جو جانور ہیں یہ مشمول ہیں حیوان کے اندر. اگر آپ حیوان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے حیوان شامل ہے ان سب اپنے مصادیق کو. یہی تعبیر لے کر آتے ہیں، حیوان شامل ہے کس کو؟ بھینس کو بھی، بکری کو بھی. لیکن اب مصادیق کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ بھینس اور بکری مشمول حیوان ہیں. درست؟ تو اب استقرا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم بھینس اور بکری کے بارے میں جب دیکھتے ہیں اس کے حکم کو کلی بنا دیتے ہیں، بس مشمول سے شامل کی طرف جاتے ہیں. دیکھا ہم نے یہ ہے کہ بھینس کھاتے ہوئے نچلا جبڑا ہلاتی ہے، بکری کھاتے ہوئے نچلا جبڑا ہلاتی ہے. حکم جو ہم نے دیکھا ہے وہ مشمول کے اندر ہے، مصداق کے اندر ہے، لیکن ہم حکم پھر کہاں لگا دیتے ہیں؟ شامل کے اندر، کہ ہر حیوان جب کھانا کھائے گا تو اپنا نچلا جبڑا ہلاتا ہے. بس ہم یہاں پر استقرا کے اندر مشمول سے شامل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں.
مشمول
یعنی مصداق، اور شامل یعنی وہ حقیقت کے جو ان کو شامل ہے، جو ان کی ذات میں شامل ہے. جیسے مثال دیا، مشمول ہے، مشمول جو ہیں وہ بھینس اور بکری ہیں کیونکہ یہ مشمول حیوان ہیں، اور حیوان جو ہے وہ شامل ہے بھینس اور بکری کو. اور ہم جو ہے حکم مشمول سے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن لگا کہاں رہے ہوتے ہیں؟ شامل کے اوپر، کہ ہر حیوان کھاتے ہوئے نچلا جبڑا ہلاتا ہے۔ یہ ایک تعبیر انہوں نے استعمال کی تھی، پڑھتے ہوئے مشکل نہ ہو اس لیے وضاحت کر دی اس کی۔ تیسری قسم کیا ہے؟ کہ انسان کلی سے جزئی کی طرف حرکت کرتا ہے، یعنی پہلے اس کے پاس یہ حکم موجود ہوتا ہے کہ ہر حیوان متحرک ہے، درست ہے؟ یہ اس کے پاس کیا ہے؟ پہلے سے معلومات موجود ہیں کہ ہر حیوان متحرک ہے۔ اب جب آپ کو پتا چل جائے گا کہ زید حیوان ہے، بھینس حیوان ہے مثلا، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ خود بخود آپ لے لیں گے، پس یہ متحرک ہے۔ تو آپ نے یہ زید کے اوپر جو متحرک ہونے کا حکم لگایا ہے، کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس پہلے کلی معلومات موجود تھی، ہر حیوان متحرک ہے۔ اب چونکہ انسان کے اندر بھی حیوانیت موجود ہے، بس یہ بھی متحرک ہے۔ بس جب آپ کلی سے جزئی کی طرف آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ قیاس میں ہماری سیر کہاں سے ہوتی ہے؟ کلی سے جزئی کی طرف ہوتی ہے، اس کو قیاس کا نام دیتے ہیں۔ خوب، تمثیل کو کہ جو جزئی بے جزئی تھا،
اس کے اندر حرکت جو ہے وہ اوپر سے نیچے،
اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی، صعود سے نزول کی طرف ہوگی۔ یہاں پہ ہم کہیں گے کہ ہماری حرکت نزولی ہے، یہاں پر سیر ذہن۔ خوب، ایک اور مطلب جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اس کا تذکر دینا واقعا ضروری ہے۔ بعض جو قدیم زمانے میں جو منطق کی مخالفت کرتے تھے، وہ یہ وجہ بنتی تھی کہ وہ منطق کی مخالفت کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ منطق قیاس سکھاتی ہے اور قیاس دین میں حرام ہے۔ ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں کہ دین میں قیاس کرنا حرام ہے۔ بس منطق حرام ہے، پڑھنا حرام ہے، کیوں؟ قیاس کرنا سکھاتی ہے۔ اور اگر آپ قیاس کرنا سیکھ گئے اور پھر آپ نے دین کے اندر بھی قیاس کو استعمال کیا، تو آپ نے حرام کام انجام دیا ہے، بس منطق باطل ہے۔ جواب ان کو یہ دیا جاتا تھا کہ آپ خلط کر رہے ہیں، مغالطہ ہو رہا ہے آپ کو۔ قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک قیاس فقہی ہے اور ایک قیاس منطقی ہے۔ جو حرام ہے وہ قیاس فقہی ہے، اور جو منطق سکھاتی ہے وہ قیاس منطقی ہے۔ سقرا و کبرا بنانا، جس کی ابھی ہم نے تعریف پڑھی ہے، کہ دو قضایا کو اس طریقے سے آپس میں ترتیب دینا کہ جس سے انسان کو ایک نتیجہ حاصل ہو جائے، یہ قیاس حرام نہیں ہے۔ خود قرآن کے اندر اس کے شواہد موجود ہیں قیاس کے۔ پس قیاس فقہی حرام ہے، اور قیاس فقہی کو منطق کی زبان میں تمثیل کہتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی فقی یہ دیکھتا ہے کہ پانی نجاست کو دور کر دیتا ہے، درست؟ اب فقی اگر یہ کہے کہ پانی چونکہ سیال ہے، بہنے والی چیز ہے، اور یہ نجاست کو دور کر رہا ہے، پس اگر شربت ہو ہمارے پاس وہ بھی نجاست کو دور کر دے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں چونکہ پانی جو ہے وہ نجاست کو دور کر رہا ہے، پانی بہنے والی چیز ہے، سیال نام کا چیز ہے، یہ شربت بھی تو سیال ہے، بہنے والی چیز ہے، پس شربت بھی جو ہے یہ بھی نجاست کو دور کرتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں تمثیل۔ کس نے کہا آپ کو کہ خدا نے پانی کو اس قابل بنایا کہ وہ نجاست کو دور کر دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بہنا ہے، سیال ہونا ہے اس کا، ممکن نہ کوئی اور علت ہو، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں، تو آپ اس کے سیال ہونے کو وجہ بنا کر شربت کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ بھی نجاست کو دور کر دے گا، اور کہیں گے شربت بھی جو ہے نجاست کو پار کرتا ہے۔ یہ جو آپ ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہے ہیں، اس کو تمثیل کہتے ہیں، اور تمثیل فقہ میں قیاس کا نام رکھتی ہے، ابو حنیفہ جس قیاس کا قائل تھا، اور آئمہ نے ڈٹ کر مخالفت کی ہے کہ قیاس حرام ہے، وہ یہ والا ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ اگر آپ کسی کی ایک انگلی کاٹ دیں تو اس کی اتنی دیت ہے، اگر مثلا فرض کریں اگر ایک انگلی کٹ جائے تو آپ کو 10 اونٹ جو ہے وہ دینے پڑیں گے دیت کے طور پہ، اگر اس سے پوچھا جائے کہ دوسری انگلی کٹ جائے تو اگر وہ یہ جواب دے کہ مثلا 20 اونٹ دینے پڑیں گے، تو کہیں کیوں بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں بابا دیکھو ایک انگلی کٹنے پہ 10 ہیں تو دوسری انگلی کٹنے میں تو 20 ہونے چاہیے، کیونکہ دو انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ اس کو جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ایک انگلی کٹنے پر ہر انگلی کٹنے پر 10 اونٹ واجب ہو جائیں گے، بس اگر دو کٹ گئی تو 20 ہوں گے۔ ممکن ہے اشارے کی حکمت یہ ہے کوئی ایک کٹنے پہ 10 ہیں دو کٹنے پر 5 ہیں، ہمیں علت تو نہیں پتا۔ بس اگر آپ کو اشارے کی طرف سے علت معلوم نہ ہو، آپ اپنی طرف سے علت گھڑ کے ایک دوسری چیز کو بھی اس میں شامل کر دیں، اس کو کہتے ہیں تمثیل، کیا سے فقہی، اور یہ حرام ہے۔ بس اگر کوئی کہتا ہے کہ قیاس حرام ہے بس منطق نہ پڑھو، اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس فقہی حرام ہے نہ کہ قیاس منطقی۔ بات واضح ہوئی؟
جو شخص اشکال کر رہا ہے وہ خود بھی تو قیاس سے کام لے رہا ہے، کیونکہ
کیسے منطقی سے استفادہ کر رہا ہے وہ، ہاں کیسے منطقی سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن رد کس کو کر رہا ہے؟ قیاس فقہی کو نظر میں رکھ کر، اس لیے کہ مغالطہ دے رہا ہے یہاں پر۔ قیاس ایک ہی لفظ ہے، وہ بھی قیاس ہے یہ بھی قیاس ہے، لیکن یہ ہے کہ فرق کرتا ہے محتوی، مشترک لفظ ہی ہیں یہ، وہ قیاس کسی اور معنی میں ہے، یہ قیاس کسی اور معنی میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شہید مطہری جو ہے وہ خلاصہ کرتے ہیں بحث کو کہ جو مطالعے سے مطلب جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ وہاں بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ بس ہمیں یہ چیز بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ دو قسم کی معلومات ہیں، ایک انسان اپنے احساس کے ذریعے حاصل کرتا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آواز آپ سن رہے ہیں، درست ہے، میں سردی اور گرمی کو احساس کر رہا ہوں، بعض معلومات ایسی ہیں، کہتے ہیں اس میں فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں کیا فکر کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، میں اگر آپ میری اگر آواز سن رہے ہیں آپ کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں، آپ فقط میری آواز سن رہے ہیں، اس کے اندر فکر نہیں ہوتی، فکر ہوتی ہے ان معلومات کے اندر کے جو آپ نے پہلے سے لیا ہے، پھر ان کے اندر سے آپ اپنے مطلب کی چیز نکال رہے ہوتے ہیں، یہ فکر کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مطلب جو نکالتے ہیں وہ یہ کہ ذہن اس وقت تفکر کرے گا کہ جب دو یا دو سے زیادہ قضیے ہوں گے، ذہن ایک قضیے کے اندر تفکر نہیں کرتا، فکر نام ہی متعدد معلومات کے درمیان فعالیت کرنے کا ہے۔ بس فکر اس وقت ہوگی کہ جب انسان متعدد قضایا کو سامنے رکھے، دو یا دو سے زیادہ، اور تیسرا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اس وقت فکر کر کے نتیجے تک پہنچے گا کہ جب معلومات قبلی اس کی آپس میں اجنبی نہ ہوں، جس طرح کی مثال دی تھی، عالم متغیر ہے انسان ناطق ہے، یہ آپس میں اجنبی ہیں، اس قسم کا نہ ہو معلومات، اس کی معلومات ہوں کہ جو حد مشترک رکھتی ہوں، جن کا آپس میں کوئی نہ کوئی تشابہ موجود ہو ان کے درمیان، مثلا یا موضوع کے اندر یا محمول کے اندر، اس قسم کا، تب جا کر آپ نتیجے تک پہنچیں گے۔ خوب، یہ کہتے ہیں کہ شرائط ہیں کہ فکر کرنے کے، اس کے بعد جو ہے وہ شرائط صحیح، فکر صحیح کرنے کی کیا شرائط ہیں، اس کی الگ شرائط ہیں جو بعد میں ذکر ہوں گی۔ یعنی اب تک جو ہم نے بات کی ہے، دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک متعدد معلومات ہونی چاہیے، دو ان معلومات کے درمیان نظم خاص ہونا چاہیے، تب انسان کا ذہن تفکر کر پائے گا۔ بس اصل تفکر کب ہوگا؟ جب یہ دو شرطیں پائی جائیں، تعدد معلومات اور نظم خاص، یہ اصل تفکر کے اندر شرط ہے۔ اس کے بعد جو شرطیں آئیں گی وہ کس طرح صحیح فکر کرنی ہے اس کے بارے میں۔ یہ پہلی دو تھیں اصل تفکر، یہ ممکن ہے غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگلی شرائط ہمیں یہ بتائیں گی کہ صحیح فکر کیسے کرنی ہے۔ یہ مطلب آخر میں شید مقری نے فرمایا ہے. اس کے بعد پھر بارہویں درس میں وارد ہو جاتے ہیں کہ جو یہی شرائط کے بارے میں ہے. السلام علیکم.